لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكفر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کل کی گئی تھی اور ترجمے کا موقع نہیں ملا تھا، اس کا ترجمہ بھی آج کیا جا رہا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے آیتوں کو آج تلاوت نہیں کیا، ترجمہ اور پھر جو آج کی آیت ہے اس کا بھی ترجمہ. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا دولت کی کثرت کے تصور. دولت 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 جتنی زیادہ جمع کر سکے آدمی غافل ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں سے. اور یہ آیت قرآن کریم کی اتنا اہم پیغام دے رہی ہے کہ نہج البلاغہ تفسیر قرآن کی کتاب نہیں، لیکن قرآن کی جن تین یا چار آیتوں کی تفسیر پہ مولا نے الگ الگ خطبے دیے، ان میں خاص یہ آیت تھی الہاکم التکاثر. غافل ہو گیا تھا جو ہماری شروع کی تین مجالس کا عنوان تھا کہ مومن کے لیے خطرناک ترین چیز ہے غفلت. سو جا، جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. اور قرآن بتا رہا ہے کہ آدمی کیوں سوتا ہے. الہاکم التکاثر، کثرت کے ساتھ مال چاہیے ہے، پیسے کی دوڑ میں اس طرح سے آدمی لگا ہوا ہے کہ وہ غافل ہو، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں کیا ہونے والا، اور اس کی توجہ اس جانب بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت اس پر، اس کی اولاد پر، صاحبان ایمان پر اور مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے. اسے چاہیے اپنا عالیشان مکان، اسے چاہیے اپنے بہترین برانڈیڈ سوٹ، اسے چاہیے آئی فون، اسے چاہیے بہترین گاڑیاں. بحرین میں کیا ہے، سیریا میں کیا ہے، بس سرسری سنا. میں عام بات کر رہا ہوں، اس مجمع کی بات نہیں کر رہا جو میرے سامنے. الہاکم التکاثر، پیغمبر کی مشہور حدیث کہ جس طرح سے جسم کی چھ حالتیں ہوتی ہیں اس طرح سے روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں. النوم والیغما، الصحت والمرض، الحیات والموت. جسم انسانی کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی جاگ رہا ہوتا ہے. یہ جو جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو میری دو مجالس کا عنوان بنا، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا لفظ ہے کہ جس میں انسانی جس طرح کبھی النوم والیغزا، کبھی سو رہا ہے کبھی جاگ رہا، کبھی صحت کے عالم میں ہے کبھی بیمار ہے، اور کبھی زندہ ہے اور کبھی موت کا. روح کی بھی یہی چھ حالتیں، روح بھی کبھی سو رہی ہوتی ہے اور کبھی جاگ رہی. کہا کہ اس کا سونا ہے غفلت. جب مومن غافل ہو گیا دنیا سے، نہیں دنیا اور آخرت کے ان مسائل سے، تو گویا اس کی روح سو رہی ہے، چاہے وہ دنیا کا ہر کام کر رہا ہو، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جسم نہیں روح سو رہی. اور اب تذکر، اور جسے روح کا جاگنا کیا ہے، एकदम से याद आ जाना और जागते रहे, यानी जागते रहना उस हवाले से जो हम कह रहे हैं। और फिर बाकी चार चीजें तो बहुत मशहूर हैं कि रूह की बीमारी मरज शक और रूह की सेहत यकीन। और फिर जो हमारी कल रात की मजलिस थी, जागते रहो, ये पहली दो या तीन मजालिस थी, और कल रात की जो मजलिस अल हयात वल मौत, जिस तरह जिस्म जिंदा है, जिस तरह जिस्म मर गए, उसी तरह रूह की भी एक जिंदगी है और रूह की भी एक मौत। फरमाया अल इल्म वल जहल, जहालत इग्नोरेंस ला इल्मी ये रूह की मौत, और इल्म ये रूह की जिंदगी। अब हो सकता है कि कभी जिस्म सो रहा हो रूह जाग रही, जिस्म मरीज हो और रूह सेहतमंद। अब इनको मिलाइए, मिक्स एंड मैच कीजिए, तो कई सूरत हाल, कई कैफियतें बनेंगी जिसका आज वक्त नहीं है, क्योंकि आज की रात शबे जुमा मजलिस के बाद दुआए कुमैल भी है, शायद ज़ियारत वारिसा भी होगी और कल वर्किंग भी है। तो इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन अपनी शुरू की मजलिस और कल रात की मजलिस इसको मिला रहा एक हदीस रसूल के जरिए। जागते रहना ये रूह का जागना, जिस्म का जागना नहीं। जिस्म बेशक सूखा रहा है लेकिन रूह जरूर जागे, यानी हालात दुनिया से आगही हो और ये पता चले हम पर, दूसरे मुसलमानों पर, खुद इस्लाम पे क्या गुजर रही है। और रूह की मौत और जिंदगी इल्म। हबीब इब्ने मुजाहिर को इसीलिए बुलाया गया कि रूह जिंदा, और साथ आने वालों को इसीलिए वापस किया गया कि रूह मुर्दा। करबला का मेयार ये नहीं था कि जिस्मानी एतबार से कोई आदमी कितना फिट, जिस्मानी एतबार से बूढ़ा सईद इब्ने जुबैर, हबीब इब्ने मुजाहिर इतने बूढ़े नहीं थे जितने हमारे यहां मशहूर हो गए, वो आका हुसैन के एज ग्रुप के थे, बचपने के दोस्त। सईद इब्ने जुबैर जो तकरीबन 80 साल के, और वहां से लेकर 6 महीने का बच्चा, जिस्मानी एतबार से नहीं, रूह जिंदा है कि रूह मर गई है, यह करबला का मेयार था इल्म वल जह। अब कुरान करीम की जिस आयत की मैंने कल तिलावत की और आज उसका तर्जमा कर रहा था, उसमें कुरान ये भी बताया कि रूह मरती कैसे है, और ये भी सोती कैसे है, और ये भी बताया कि रूह को बेदार करने का और जगाने का तरीका क्या। आदमी खुद भी कभी परेशान होता है कि सुबह 3 बजे जॉब पे जाना है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, अलार्म लगाता है, और जबकि अलार्म वगैरह नहीं थे तो पहले किसी घर वाले से कहा कि हमें जगा दे। तो अब रूह सो गई यानी आदमी गाफिल, अब ये जागेगी कैसे, इसका कौन सा अलार्म। वो आयत में ही जवाब आ गया जो मैं अक्सर जुमला कहता हूं कि इस्लाम या मासूमीन वो खाली प्रॉब्लम नहीं बताते, उसका सलूशन बताते, बल्कि प्रॉब्लम बताते इसीलिए हैं कि असल में सलूशन बताना है। आप कुरान की दो आयतें बिल्कुल मिली, नहजुल बलागा का खुतबा पढ़ लीजिएगा आज अगर आपको वक्त मिले। अलहाकुम तकासुर, दौलत की मोहब्बत ने तुम्हें सुला दिया, गाफिल कर दिया, जाग रहे हो मगर किस्म जाग रहा है, रूह नहीं जाग रही है। हद तज़ुरतुमुल मकाबिर, और कब तक तुम गाफिल रहे, कब तक तुम्हारी रूह सोती रही, जब तक तुमने कब्रों की जियारत ना की। कुरान ने मसले का हल बताया, रूह को अगर जगाना है तो रूह का अलार्म है कब्रों की जियारत। ताज्जुब होता है ना लोगों को कि मौलाना आपने 6 महीने से पढ़ ली, आप कब्र वाले मौलाना किस लिए कहलाते, अब तक कब्र की बात ही नहीं आई। शबे जुमा का भी इंतजार था कि ये तो आज रात कब्र को याद करने की रात है, और ये कि मौजू भी आज यहां पहुंच रहा था जब पैगंबर की उस हदीस की वो सारी बातें आ गई कि जागना है तज़क्कुर और सोना है रूह का, गफलत और इल्म और जहल, जो कल हबीब इब्ने मुजाहिर के हवाले से बात कर रहा थी। अब जब ये चीजें चारों चीजें आ गई तो मुझे अपने उस उनवान पे आना था, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे तब तुम्हारी रूह जागेगी। मोमिन की अहम तरीन पहचान यही बताई गई। ये लफ्ज अहम तरीन मैंने इसलिए कहा कि मुख्तलिफ रिवायतों में مومنوں کی الگ الگ پہچان آئی. حتیٰ یہ کہ اگر آپ نہج البلاغہ, کل کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی نا کہ ہم نے رات بھر بیٹھ کر پوری نہج البلاغہ دیکھ لی, تو نہج البلاغہ خطیب پر اعتراض کرنے کے علاوہ کبھی اور بھی دیکھا کریں کہ اس کے اندر اور کیا لکھا ہوا. اور وہ یہ کہ خطبہ حمامی آپ دیکھ لیجئے گا, متقی کی پہچان بتائی گئی ہے پورا خطبہ. لیکن اہم ترین جو چند نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہر وقت قبر کو یاد کر رکھتا, حتیٰ زرتم المقابر. یہ تو قرآن کی آیت ہے جس سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھئی گھر میں کفن کا ہر وقت تیار رہنا, وہ والا کفن نہیں کہ انتقال ہو گیا تو پتہ چلا 1952 میں کربلا سے کفن لے کے آئے تھے بڑے میاں, لیکن پتہ نہیں کہاں رکھ کے وہ بھول گئے اور ہم بھی بھول گئے. گھر والے تو کہہ رہے ہم تو پیدا بھی نہ ہوئے, ابا جان کہتے تھے کہ ہم کربلا سے اپنے لیے کفن لائے. پھر محلے والوں سے مانگا جاتا ہے, کوئی اور آ کے اپنے طرف سے کفن دیتا ہے کہ آج میں دے دیتا ہوں, بعد میں مجھے دے دیجئے. وہ کوئی تھوڑی کفن کی تیاری, آنکھوں کے سامنے رہے. دیکھیں یہ قرآن کی آیت تھی, اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں جو میری پہلی دو مجالس کے کہل جاگتے رہنا. یہ تو قرآن نے کہا مگر کیسے جاگو گے, طریقہ کیا ہے جاگنے کا؟ کہا کفن. طریقہ کیا ہے جاگنے کا؟ وصیت. ہر وقت تمہاری وصیت تمہارے پاس تیار, دیکھتے رہو. پھر آدمی کے حالات ہر سال بدلتے رہتے ہیں, مالی اعتبار سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, نمازیں قضا زیادہ ہو گئی یا کم رہ گئی, سال میں پڑھ لی کچھ نمازیں, تو یہ ذاتی عبادتیں بھی اور مالی معاملات بھی. ایک بار لکھ کے لاکر میں رکھ کے 25 سال والی وصیت وہ وصیت نہیں ہے جو اسلام چاہ رہا. مسلسل اس کا مطالعہ کرو, اسی لیے لفظ وہ آیا ہے حدیث میں. یہ میں موت یا قبر کے عنوان پہ مجلس آج نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن جاگتے رہو کی تشریح اب یہی, حتی زرتم المقابر. اسی لیے کفن کے لیے تو آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوگی جو ہے کہ مومن اپنا کفن ہر وقت اس طرح تیار رکھے کہ صبح و شام جب اسے لباس بدلنا ہو تو پہلے کفن پہ نگاہ پڑے پھر لباس پر, یعنی جہاں پہ آپ کے کپڑے لٹک رہے ہیں وہاں پہ یہ کفن ہونا چاہیے. اور وصیت کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم لفظ آ گیا کہ مومن اسے کہتے جب رات کو سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ تیار, لیٹے آپ کا بستر پر تکیے پہ ہاتھ ڈالا اور کوئی کاغذ نظر آئے, یہ کرنسی نوٹ ہے کہ کیا ہے, آپ نے ایک جلد کر ایک تو میرا وصیت نامہ. اور وصیت نامے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکیہ وہ پلو آپ کو قبر کی یاد دلا دے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا مسلسل اس کو دیکھتے رہنا, حالات کے بدلنے سے وصیت کو بدلنا پڑتا. خیر, اسلامی ممالک میں وصیت کا لکھنا مستحب ہے, اور ان ممالک میں جہاں وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے میراث کے مسئلے میں گڑبڑ ہوگی یہ واجب. لیکن یہ میرا عنوان نہیں, میرا عنوان تو ہے الحاکم التکاثر, جو میری دو مجلسیں تھی, جاگتے رہو تو علاج کیا ہے, حتی زرتم المقابر. اب یہ ساری چیزیں, وصیت ہو کہ کفن ہو کہ قبر ہو, اور قبر بھی دونوں اعتبار سے بلکہ تینوں اعتبار سے. پہلا یہ کہ اپنی قبر خود تیار کرو, یاد رہے کہ ایک دن وہاں پہ جانا, وہ عالیشان مکانات کی محبت دلوں سے کیسے نکلے گی؟ نہج البلاغہ کے خطبے میں میرے مولا نے الحاکم التکاثر کی یہی تشریح کی ہے. جب یہ دیکھا جائے کہ آخری انجام کیا ہو رہا, لیکن اس میں بھی لوگ غلطی کر جاتے, کفن گھر میں رکھا ہے ایک سال کے بعد خمس واجب ہو گیا, خمس نہیں دیا. اور یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کنجوسی ہے, کتنا $1 سے زیادہ کیا خمس بنے گا کفن, تو آدمی ویسے ہی پھینک دیتا ہے, کوئی کنجوسی نہیں ہے کل کی مجلس لائی میں. اور اسی طرح قبر کا کفن بھی واجب ہے ایک سال کے بعد. ابھی یہ کوئی بریل پلان کی بات ہو رہی تھی, مجھے انگلش تو آتی بھی نہیں ہے اور ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتی ہے, لیکن کچھ اندازہ ہوا کہ بریل کا مطلب شاید قبر ہوگا, کفن خمس. لیکن یہ میرا آج کا موضوع خمس نہیں ہے, اس پہ کل بات ہو چکی. آج تو بتا یہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اسلام نے علاج بتایا, شیطان نے ان چیزوں کو بھی کس طرح سے تباہ کر دیا. تو قبر یہ علاج ہے الحاکم التکاثر کا، مال کی محبت نے تمہیں سلا دیا، غافل کر دیا، ہاں جب تک کہ تم نے قبروں کی زیارت نہیں کی، ہاں قبروں کی زیارت کر لی تو آنکھیں کھلی، چاہے وہ اپنی قبر ہو، اور جو ہمارے تمام بزرگ علماء کا طریقہ تھا کہ اس قبر میں جا کے اتر کے کچھ وقت، ہمارے ہاں یہ بھی میلہ ٹھیلا بن گیا، ایک زمانے میں کراچی میں سلسلہ شروع ہوا تھا کہ بھائی شب جمعہ چلیں گے قبرستان اور قبروں میں اتریں گے، ایسے موقع پر ایک آدھ آدمی تو نہیں جاتا، 15-20 نوجوان، اب وہ قبر نہ رہی تو خود ایک ہنسی مذاق میلہ ٹھیلا وہ والا ماحول بن گیا، جیسے نعوذ باللہ ذرا سا ڈر لگ رہا ہے کہ آج کل چہلم کے موقع پہ زیارت کے حوالے سے ایک چیز کا شوق لوگوں میں بہت پیدا ہوا، جو کربلا جاتے ہیں، میں بہت کھل کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ماحول میں کچھ ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ شہر میں، اپنے شہر میں نکلنے والے جلوس میں زیادہ گریے کا ماحول ہوگا، اور وہ پیدل والی زیارت، آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ شیطان کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ جلدی نہیں، لیکن بہت سینسیٹیو ایشو ہے، فی الحال اس کے اوپر مجھے گفتگو نہیں کرنا، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ پچھلے سال آیت اللہ سیستانی نے اس پیدل زیارت کے حوالے سے جو ایک نصیحت جاری کی تھی وہ آپ پڑھ لیجیے۔ خیر میں واپس آتا ہوں کہ قبر، کہ چاہے اپنی قبر ہو چاہے مرنے والوں کی قبر، جو اسلام کے اندر ایک اہم عبادت قرار دی گئی کہ مرنے والوں کو بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا، مگر یاد کن معنوں میں رکھنا کہ اس وقت ہم ان کی کیا مدد کریں، جب یہ خیال دل میں آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوگا قبر میں کیا مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر جب ہم جائیں گے تو ہم پہ کیا گزرے گی، یہ پورا سلسلہ ہے اسلام کا جس کو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا موضوع جو چل رہا وہ خود اپنی جگہ بہت ہے، لیکن یہ خالی کل والی مختصر ترین آیت کا ترجمہ تھا، اب میں یہاں رک جاتا ہوں۔ احسان بٹ صاحب کو بھی یقین کامل تھا اور مجھے کہ آج ایک تو دو دن سے مجلس بہت دیر سے ختم ہو رہی ہے، لوگوں کو جاب پہ بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا، اور مجلس وہ بھی بہت خشک رہی، تو یہ آج اطمینان تھا کہ مجمع اتنا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو دائیں بائیں بھوک کرانے کی ضرورت پڑے گی، اور بظاہر لگ بھی نہیں رہا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے آثار ہیں کہ بعض مومنین کو بہت لمبا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے ہال میں داخل ہونے کے بعد، تو جتنی ادھر کوئی جگہ ہے اس کو آپ بھر دیجئے اور پھر میں اپنے بیان کو مصائب تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھوں۔ جی جی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن نے ہماری خرابی یعنی جو پیغمبر کا لفظ ہے روح کی بیماری بتائی اور پھر اس کا علاج بتائی کہ جب تک موت یاد رہے گی اور قبر یاد رہے گی، مگر شیطان کے اس پھندے میں یا جال میں پھنسے بغیر، جو کل رات کی مجلس کا عنوان تھا کہ اگر لا علمی کے ساتھ آدمی بیدار ہوا تو فائدہ نہیں ہے، وہ قبر تک کے اندر فعل حرام اور گناہ کبیرہ، کفن تک میں فعل حرام اور گناہ کبیرہ، لیکن یہ بات بہت عام سی بات ہے، کوئی نئی بات میں نے اب تک نہیں کہی، صرف تذکر یاد دہانی، یہ کل کی آیت کا ترجمہ تھا اور اس کے حوالے سے میں اپنے موضوع سے ملا۔ اب یہاں پہ آئیے کہ جب یہ اسلام نے دو باتیں بتائی، جاگتے رہو، پیغمبر کے الفاظ میں روح کا جاگنا، اور صاحب علم بنو، پیغمبر کے الفاظ میں روح کی زندگی۔ اب یہ دو چیزیں جب یہاں پہ آ کے جمع ہوئی تو امام زمانہ کی صحیح معنوں میں تیاری مکمل ہو۔ کون سی تیاری؟ کون سی تیاری؟ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ہے، جس کو آج میں نے تلاوت کیا، وہ کل کی آیت کا ترجمہ آج کی آیت، قبل یستفتحون علی الذین کفروا، ایک بہت بڑا گروہ ایسا قرآن کہہ رہا جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کے ظہور کی دعا مانگ رہا. فلما جاءهم ما عرفوا, جب وہ آ گیا جس کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے, اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا. کفروا به, یہی دعا مانگنے والے اس کے مخالف ہو گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ وہی دو خرابی, جاگتے رہو اور حبیب ابن مظاہر کی طرح رجل فقی بنو. ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو, شیطان کے پاس علم تھا, جاگ نہیں رہا تھا, غافل ہو. اور یہاں رک, اس حوالے سے ایک چیز کی وضاحت اور کرنا. جو تین دن میرا موضوع رہا, شروع کی دو دن جاگتے رہو, کل کی تقریر رجل فقی, اور درمیان میں جو دو دن ہمارا موضوع رہا کہ دنیا میں اس طرح سے اپنے آپ کو انوالو نہ کرو, اس کے حوالے سے ایک بات, اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء, یہ حدیث میں نہیں آیا, لیکن بعض علماء امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ایک فارمولا اور بیان کیا. یہ علماء کا قول, البتہ یہ عالم سے میری مراد ہماری تاریخ کے وہ عظیم ترین مراجع اور متقی اور مقدس اور پرہیزگار علماء, یہ جس کے لیے کل میں نے کہا کہ قوموں کو ایسے امام نہیں ملا کرتے جیسے ہمیں نائب امام ملے ہیں. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اس کے پیچھے ان کا 80 سال کا یا 70 سال کا قرآن اور حدیث کا علم و تجربہ شامل. اور ایک فارمولہ, اچھا امام زمانہ کے حوالے سے بہت سارے فارمولے پرانے علماء کے درمیان مشہور تھے, کچھ ذرا نان سینس ٹائپ کے تھے, کچھ خالی ایک اندازے تھے, کچھ کے پیچھے قرآن اور حدیث ہے. مسئلہ امام کب ظاہر ہوں گے, کبھی کوئی عالم اس مسئلے میں نہیں پڑے گا, کیونکہ معصومین نے پہلے دن سے کہہ دیا مم وقت وقت سے, جو ظہور امام کے لیے کوئی تاریخ بتائے اس کو جھوٹ لاؤ, وہ جھوٹا ہے. کبھی اس کی بات پہ توجہ نہ دو, یقین کرنا تو چھوڑیے, سنیے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا. حرام نہیں ہے سننا, لیکن اگر آدمی ایک بات سنتا رہے تو اثر ہو جاتا. وہ کیا, وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ وہ بکری کو کتا جو بنا دیا چار ٹھگوں نے, اتنا سنایا کہ واقعا مالک کیا سمجھا. تو اسی لیے کہا گیا کہ بہت ساری باتیں چاہے تمہیں اس پہ توجہ نہیں دینا پھر بھی سنو. نہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام کب آئے. لیکن اب جن لوگوں کو اس موضوع پہ دلچسپی ہے, وہ ہمارے علماء نہیں ہوتے, جنہیں دلچسپی ہے انہوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر 11ویں امام نے اپنے اس بیٹے کی ولادت پر 40 جانوروں کا عقیقہ کیوں کیا. ایک عقیقہ ایک آدمی کی سلامتی کا ضامن ہوتا. عقیقے کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ عقیقہ صدقہ نہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس لیے عقیقے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ اسے صدقہ سمجھتے ہیں, اور صدقہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. اگرچہ اس جملے کے بھی دونوں حصے غلط, لیکن چلے دوسرے حصے کو تو اب مانا بھی جا سکتا. لیکن عقیقہ صدقہ نہیں, عقیقہ ایک بیمار دوا, ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. جس طرح سے آج کل پاکستان جس مسئلے میں سب سے زیادہ پھنسا ہوا, پولیو ویکسین, بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں دی جا رہی. بھائی نہیں دی جائے, پوری دنیا کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کہا نہیں, آپ پوری نسل کو لنگڑا بنا رہے ہیں. فقیروں کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے تھے خود ہی, تاکہ جتنا اپاہج فقیر ہوگا اتنی اچھی آمدنی ہوگی. یہ پوری قوم کو آپ, بھائی ویکسین بہت ضروری. جس طرح سے ویکسین بچے کو چند بیماریوں سے بچاتی ہے, اسی طرح سے عقیقے کا یہ کام بتایا گیا کہ اس جانور کے خون سے اس بچے کا خون بچے گا, اس کا گوشت دینے سے اس کا گوشت بچے گا, اس کی ہڈی دینے سے اس کی ہڈی بچے گی. یہ دعائیں عقیقے کا ترجمہ ہے, یہ دوا ہے صدقہ نہیں. خیر, پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ باقی سارے, اب میرا خطاب صرف ان لوگوں سے, اب جو جملے چند جملے, یہ سب کے لیے نہیں, یہ چند جملے جو ہیں یہ ان لوگوں سے ہے کہ جو مرجے کے فتوے پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اور بہت سارے مسائل میں سنا کہ پرانے مراجع کے جو نظریات تھے نئے مراجع نے اس سے اختلاف کیا، اسی کا نام مرجعی ہے، اسی کا نام مرجعی ہے. جہاں اختلاف نہ ہو وہ مرجعیت نہیں ہے، اختلاف اصل ریسرچ، اختلاف معنی علم کی ترقی. تو اسی طرح سے عقیقے کے حوالے سے پہلے فتویٰ تھا، تھا فتویٰ، وہ غلط فہمی نہیں تھی عوام کی کہ جیسے اگر شوہر مر گیا تو بیوی اس کے لیے نامحرم ہو گئی، بیوی اس میت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ عوامی غلط فہمی. یہ کبھی فتویٰ نہیں رہا، نہ شیعہ میں نہ سنی. لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ فتویٰ تھا کہ بھائی عقیقے کا گوشت ہے تو بچے کے خونی رشتہ دار کم از کم باپ ماں دادا دادی نہ کھائیں. لیکن ایک فتویٰ ہے، فقہی مسئلہ، کہ آج کا مرجع بھی اس کو اسی طرح سے مانتا. جیسے بہت ساری چیزوں میں آج کے مرجع نے جو اختلاف کیا تو آپ نے آج کے مرجع کی بات تسلیم کر دی. عیسائی اور یہودیوں کی طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ آیا اور آپ نے قبول کی، اور ایسے بہت سارے مسئلے. تو عقیقے میں اس وقت کے مراجع کا فتویٰ کیا؟ کیا آج کے مراجع بھی کہتے کہ دادا دادی نانا نانی باپ اور ماں وہ گوشت نہ کھائیں؟ آج صرف ماں کی حد تک تو کہتے ہیں کہ احتیاط کے مستحب ہے کہ وہ نہ کھائے، وہ بھی حرام نہیں ہے. باقی کے لیے تو یہ لفظ بھی نہیں آ رہا. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، اس لیے کہ یہاں آپ کے یہاں تو شاید یہ ماحول نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی کہ جب کبھی عقیقہ ہوتا ہے یہی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. بیٹھے میں دسترخوان پہ، یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کون ہے وہ کون ہے، کہ چچا ہے یہ ماموں ہے یہ تایا ہے یہ خالہ. اسی کے اندر باقی لوگ جو جلدی کھانے والے نا، ختم دسترخوان، ہم دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے حصے میں کیا بچا، وہ کچھ ہٹ بھی گیا. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلے میں بھی باقی مسائل کی طرح سے اجتہاد ہوا، اور یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، عقیقہ کوئی ایسا معمولی مسئلہ نہیں ہے. ماہ محرم کے پہلے عشرے کی اہم ترین مجالس میں سے ایک مجلس میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں ایک لفظ جب یہ آ گئے کہ امام فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 7 دن کا ہو کے مر جائے معصوم پاک و پاکیزہ قبر میں گیا، اس کا بھی عقیقہ کراؤ، کیونکہ عقیقہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچے کو بچاتا ہے اور قبر کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے. خالی بچہ نہیں، بچہ اور بڑا سب کو. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ قبر کی بات آئی، اس لیے بھی اور امام زمانہ کے حوالے سے جو کچھ بغیر کسی دلیل کے فارمولے بنائے گئے، کہا کہ 4ویں امام نے 40 بکرے عقیقے کے اندر ذبح کرائے، تو یہ کیوں؟ اب یہ کیوں کا جواب ہے، لیکن جواب تو اس کو دیا جائے نا کہ جو جواب دینا چاہتا، جو خود ہی جواب بنانا چاہتا ہے. کہا اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کی ایوریج ایج کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے. تو ایک عقیقہ اتنے سال آدمی کو پروٹیکشن دیتا، مثلاً کا 70 سال ایک آدمی کے ایوریج ایج ہے، تو عام آدمی کے لیے ایک بکرا ہے، اس کا مطلب ایک بکرے میں اتنی طاقت ہے کہ 70 سال آپ کو بچائے گا. تو 40 بکرے جو ذبح کیے گئے تو 40 × 70 کتنے بنتے ہیں؟ اتنے سال بعد امام آئے. پھر اس میں دوسرا مسئلہ آ گیا کہ یہ تو پھر بہت لمبی مدت ابھی باقی. کہا کہ نہیں، یہ بھی تو اسلام میں مستحب ہے نا کہ لڑکی کے لیے ایک جانور تو لڑکے کے لیے 2 جانور، تو یہ 40 کا مطلب ہوا 20. اب 20 جو ہے وہ ایوریج ایج سے ملٹی. اب دیکھیں یہ ساری بحث، کیا آپ بھی ہنس رہے ہوں گے اور مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، لیکن بڑی سنجیدہ بحث کی گئی، اور اس سے ظہور امام کی تاریخ طے کی گئی کہ اتنی امام کی عمر ہوگی. چنانچہ اس سے پہلے پہلے امام کو ظاہر ہو جانا، اگر فرض کیجئے کہ یہ کیلکولیشن جو بنی، اب میں حساب کتاب میں اتنا تیز تو ہوں نہیں، لیکن کیلکولیشن فرض کیجئے بنی 1500 سال، 1500 سال، تو کہا کہ 1500 سال سے پہلے امام کو آ جانا یہ آخری ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو امام خود مر جائیں گے نعوذ باللہ. تو یہ نان سینس بات ہے. امام زمانہ سے ملاقات کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی، لیکن امام نے بار بار کہا ہم سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، ہمیں خوش کرنے اور راضی کرنے کی تمنا کرو. جو ساری زندگی پیغمبر سے ملاقات کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ ویسے قرنی زیادہ بہتر ہے کہ ایک بار بھی ملاقات نہ کی لیکن اتنا راضی ہے رسول اس سے یہ میری زیارت نہیں کی لیکن اسے صحابی قرار دیتا ہوں، اتنا راضی ہیں امام علی اس سے کہ ساری دنیا امامت کا انتظار کرتی ہے. میدان صفین میں جاتے وقت میرے مولا نے اویس قرنی کا انتظار کیا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے، ملاقات اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فطرت ہے مومن کی. بھائی اویس قرنی نے زیارت نہیں کی لیکن تڑپ تو رہے تھے نا زیارت کے لیے، اور جب ماں نے اجازت دی تو چند قدم چلے بلکہ مدینہ تک پہنچے. تو یہ تڑپ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اویس قرنی کی بھی زندگی بھر کی تمنا تھی. لیکن اگر زیارت نہ ملے اور امام کی خوشنودی یا رضایت مل جائے تو آدمی کامیاب ہے، زیارت ملے اور امام کی ناراضگی. اور ایسے واقعات آپ کے پاس، داڑھی شیو کر کے رسول کے پاس گیا، رسول نے چہرہ پھیر لیا، سونے اور چاندی کے زیورات پہن کے مرد گیا، پیغمبر نے چہرہ موڑ لی. سولجر بازار کی وہ خاتون اب تک زندہ، جو خود یہ کہتی ہیں، مجھے اختلاف ہے ان کے واقعے سے لیکن وہ خود کہتی ہیں. سولجر بازار کراچی کے ایک محلے کا نام، یہاں ہر آدمی تو کراچی کا نہیں، تو خود کہتی ہیں کہ رات کے وقت خواب میں میری امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو تم ہر وقت گانے سنتی ہو ہمیں تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے. کہتی ہیں لیکن میں گانا نہیں چھوڑ سکتی، چاہے امام کا یہ جملہ بھی ہو، لیکن بڑے تو بچوں کو ڈرانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کے پاس ایکسکیوز ہوتے ہیں. اب اس طرح سے جو خواب میں آتا ہے وہ امام ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خود خواب دیکھنے والے کو یقین ہے کہ یہ امام ہے اور مجھ سے ناراض ہے، تو وہ زیارت زیادہ بہتر ہے کہ زیارت تو ہو گئی لیکن ناراضگی کے ساتھ، یا وہ زیارت بہتر ہے کہ زیارت نہیں ہوئی اور امام اتنے راضی اور خوش ہے کہ اپنا سلام کسی کے ذریعے بھیجوائے. واقعات کا ایک سلسلہ. اب امام کی زیارت کی تمنا، اب اس کے طریقے کچھ ہیں، ہیں کچھ طریقے. آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں کہ مسجد سہلا، آخر ہمارے اتنے سارے زائرین ہر سال جاتے ہیں مسجد سہلا، کیوں دوڑ کے پہنچتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے مسجد سہلا کے ذریعے امام کی زیارت. میدان عرفات ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. مسجد جمگران قم ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. تین دن کے روزے اور ایک مخصوص دعا ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. یہ طریقے ہیں اور انہی میں سے کچھ طریقے تھے جس کی وجہ سے پہلی مجلس کا عنوان بنا کہ امام جنازے پہ آئے. شتیتہ کے جنازے پہ آئے وہ خمس دیتی، مومنائے سیستانی کی زیارت پر آئے کیونکہ حجاب کرتی، آیت اللہ اصفہانی کی زیارت کو آئے، زندگی بھر نہ غیبت کی نہ کبھی غیبت سنی. اب یہ طریقے، یہاں تک کے طریقے تو بالکل سمجھ میں آ رہے ہیں، مگر ایک طریقہ یہ کہا کہ امام کی سسرال ڈھونڈو. اب یہ تو خود زیادہ مشکل طریقہ، امام تو شاید مل بھی جائیں، امام کی سسرال کہاں ملے گی؟ پوری کتابیں لکھ دی علماء نے. کیسے امام کی زیارت کی جائے؟ کہا امام کو تو اللہ نے طول عمر عطا کیے نمبر ایک، اور غیبت امام کو دی، نہ ان کی بیوی کو طول عمر دی ہے نہ ان کو غیبت دی. اب بیوی بھی کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی ہے، ان کا ایک خاندان ہوگا. سولجر بازار کی بات آ گئی تو وہ لفظ استعمال کر دوں جو سولجر بازار میں چلتا ہے کہ اس کا ایک کٹم ہوگا، تو اس کو ڈھونڈو. اور یہ ساری چیزیں روایتیں تو نہیں کہیں گے، واقعات سے علماء نے نکالی. بھئی پہلی بیوی امام کی عبدالعزیٰ کی، نہیں عبدالعزیٰ غلط کہہ گیا، نام تو غلط ہے، حارث کی بیٹی. لیکن اب یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، ماہ محرم کے بڑے اہم پیغام ابھی باقی، یہ ساری نانسنس باتیں. لیکن اب وہ چیزیں کہ جس کے پیچھے 80-80 سال کا علم بول رہا ہے مرجعیت کا، وہ ایک فارم. ایک وہ میں نے بتایا تھا کہ امام کے جہاد کس طرح ہوگا، معصومین کی ہر کاش کو پورا کرے گا. لیکن یہ تو امام کے ظاہر ہونے کے بعد، اور امام کی زیارت پلس امام کے لشکر میں شامل ہونا. ایک بات تو کل آئی تھی لیکن وہ ایک بات تھی، اب ایک فارمولا. کہا وہ تمام حدیثیں جس میں کسی معصوم نے یہ لفظ کہا، توجہ سے، جس میں کسی معصوم نے یہ لفظ کہا کہ جو یہ عمل کرے گا وہ جنتی بنے گا، کہا جس کے اندر جنت کی خبر دی گئی، امام کے ظاہر ہونے کے بعد پہلی جنت تو یہ دنیا بنے گی. کہا وہ آخرت کی جنت کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، مگر وہ لشکر امام میں شمولیت کی بھی ایک شرط ہے. مثلا پیغمبر کی ایک کتنی مشہور حدیث ہے، پڑھی اس لیے نہیں جاتی ہے کہ لوگوں کو ایسی حدیثیں نہیں سننا ہے کہ جس کے اندر ذمہ داری واجب کی جائے، حدیثیں وہ سننا ہے جس کے اندر گناہوں کی اجازت دے کر ہر عذاب سے بچ کے جنت میں پہنچانے کا وعدہ امام کرے. حدیث وہ، یہ فارمولا کچھ لوگوں نے بنایا کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہوں گی اور وہ ساری غلط ہوں گی جس میں کوئی ذمہ داری. پیغمبر کا مشہور جملہ اور بہت سخت لفظ کے ساتھ، ازمینو لی ستن من انفوسے کو ازمینو لکم الجنہ، ازمین ضمانت، شیورٹی، گارنٹی، ذمہ داری. پیغمبر فرماتے تم چھ چیزوں کی ذمہ داری تم میرے سامنے دو، چھ چیزوں کی یقین دہانی تم مجھے کراؤ. ازمینو لی میرے لیے، تم ضامن بنو میرے لیے. ستن چھ چیزیں، من انفوسے کم اپنی طرف، ازمینو لکم الجنہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا. کوئی انشورنس کمپنی یا کوئی انویسٹمنٹ پلان والا آدمی آپ کے سامنے ریٹائرمنٹ پلان نہیں رکھ رہا، یا پاکستان کی زبان میں کوئی نوٹ ڈبل کرنے والا ڈبل شارپ سے وعدہ نہیں کر رہا کہ بھائی یہ کرو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچا، جس کی سچائی کو ابو جہل و ابو لہب نے بھی مانا، کائنات کا سب سے بڑا امین، وہ یہ ذمہ داری لے رہا کہ چھ باتوں کا تم وعدہ کرو، میں صرف ایک وعدہ کرتا ہوں، ازمنو لکم جنت، یہ جنت میں دلواؤں، یہ میری اب ذمہ داری. اگر جنت نہ ملے اب کہیں اور نہیں جانا، میرے پاس آنا. اب پیغمبر کی شان کے تو خلاف ہو جائے گا وہ سلینگ لفظ جو ہم آپ ایک دوسرے سے کہتے، یہ کرو میں گارنٹی لیتا ہوں پورا نہ کرو میرا گریبان پکڑ لے. یا جیسے بعض دعاؤں راویوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ یہ دعا کرو یہ فائدہ ہوگا، اگر یہ فائدہ نہ ہو تو ہم پہ لعنت کرو. راوی بھی اپنے لیے کہہ سکتے امامت کی شان بہت بلند، اتنا جملہ کافی ہے. ازمنو لکم الجنہ، میں تمہارے لیے میں جنت کا ضامن بنتا ہوں. اب وہ چھ چیزیں تو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، وقت اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ حدیث بہت مشہور، لیکن بطور مثال یا دلیل ایک حدیث میں نے پیش کی. اس حدیث میں پیغمبر نے جنت کی ضمانت لی، کہا یہ لشکر امام میں شامل ہونے کی حدیث. یہ چھ چیزیں آدمی کو جنت دلواتی ہے، تو اس جنت میں آخرت کی جنت بھی ہے، اس جنت میں دنیا کی جنت بھی. اچھا چھ میں اب آپ دیکھیں، ایک وہی چیز ہے جو تین دن میرا موضوع بنا، اور بعض لوگوں کو لگا ہوگا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پھیلایا جا رہا. پیغمبر نے کہا چھ مجھ سے وعدے کرو، چھ چیزوں کی مجھے گارنٹی دو. ان میں سے ایک ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ، یہی تو تین دن کا موضوع تھا کہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو حرام سے بچاؤ، یہ مجھ سے وعدہ کرو، تب میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہاں پر اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اب واقعا یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے، ایک دم سے آپ کو اتنے مسائل پیش آ جائیں گے کہ آپ سوچیں گے جب تک میں حرام کھا رہا تھا، حرام سن رہا تھا، حرام دیکھ رہا تھا، حرام کہہ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک بار میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، میں اس چور کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں جس کی شادی ہو گئی، اس لیے کہ بہت دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اور یقین کامل ہے کہ اگر میں نے 50 دفعہ پڑھا ہے تو خواتین ذاکرات کے 500 دفعہ پڑھا ہوگا، تو میں وہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں. لیکن ایک عام تجربہ یہ ہے، ایسے واقعات بہت سے لوگ اس لالچ میں خمس دینا شروع کرتے ہیں کہ مولانا لوگوں نے ممبر پہ پڑھا ہے کہ خمس دیجیے، اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پروفٹ بڑھ گیا، آپ کو زیادہ خمس دینا ہے. معلوم جو کچھ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. یہ کیسا وعدہ کیا انہوں نے؟ اگر خالی اس وجہ سے خمس دیا جا رہا ہے کہ اللہ پیسہ ڈبل کرے گا، تو جو ہے وہ بھی نکلے گا ہاتھ سے، بھروسہ کرو اللہ پر. ایسے بھی واقعات ہیں کہ بے نمازی نے نماز شروع کی، معلوم اس کا بیٹا مر گیا. اللہ اللہ، جب تک نماز نہیں پڑھتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز شروع کی اور گھر میں مصیبتیں. یہ شروع کا امتحان ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے، فاقے ہوں. अच्छा, अब यहां फाकों में भी एक बहुत बड़ा मसला, और वो ये कि आदमी खुद फाके बर्दाश्त भी कर दे, बीवी काम आने की, वो तो कहती है चोरी करो या डाका डालो, मुझे नहीं पता, ये चीजें मुझे चाहिए। अब हो सकता है कि यहां का माहौल जरा बदला हुआ हो, खुद औरतें भी चूंकि यहां पे जॉब कर रही, लेकिन जो हमारे यहां का जुमला है, तो जो यहां का बदला हुआ माहौल है वो लोग बाहर मार्की में सुन रहे होंगे, वो यहां तो नहीं बैठे होंगे, यहां तो वही लोग बैठे होंगे जो हमारे आपके माहौल से आए। जब कुछ नहीं था खिलाने के लिए तो शादी क्यों की? अल्लाह समझे मेरे मां बाप से कैसे फकीरते से मेरा निकाह कर दिया। ये वो जुमले जो रोजाना आप सुनते रहते हैं, कभी मोहब्बत में होते हैं कभी वाकान। ऐसे ऐसे मैंने शरीफ घरानों में इस बात पे सेपरेशन होते देखा। अब पैगंबर की वो आदमी सुनिए जिसका थोड़ा सा ताल्लुक शबे जुमा से भी है, रूह के जागने से, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जागने से कुछ थोड़ा सा ताल्लुक जन्नत के रास्ते से भी। और असल मौजू तो है, पैगंबर ने फरमाया कि इस कायनात की तारीख का मुश्किल तरीन दिन कयामत का दिन, नाम ही उसका है यौम फजाए अकबर, अकबर सबसे बड़ी मुसीबत हो परेशानी। जब वो अल्लाह के रसूल के सामने मादी करब वो पहलवान आया था, बहुत मशहूर मशहूर वाकयात है, इसलिए आप मेरा स्टाइल देखते होंगे, मैं सरसरी आगे बढ़ जाता हूं। और पैगंबर से कहा था काफिर अरब का सबसे बड़ा पहलवान शायद अमर इब्ने अब्दुल से भी ये खाता था, और आके उसने कहा था कि मैं कभी किसी चीज से ना डरा हूं ना डरूंगा, ताकत इतनी है मेरे पास कि कौन मुझे डराएगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि आज तू कयामत के दिन से भी नहीं डरे, चंद जुमले कयामत के कहे। ऐसा जारो कतार रोया कि उसी वक्त कलमा इस्लाम पढ़ा, पैगंबर का अंदाज और पैगंबर के अल्फाज मैं कहां से लाऊं, लेकिन इतना उसे खौफनाक दिन करार, जिब्राइल का चेहरा रंग उड़ गया, जिब्राइल के चेहरे का रंग उड़ गया। जब कब जिस दिन जिब्राइल अल्लाह के रसूल के पास आके बैठे हैं दहियाए कलबी की शक्ल, पैगंबर के एक सहाबी थे बड़े खूबसूरत दहियाए कलबी, जिब्राइल जब इंसानी शक्ल में आते थे तो उन्हीं की शक्ल इख्तियार करते थे, और फिर पहचान के लिए जिब्राइल पैगंबर के घर में पिलर था उसको अपनी जगह बना लिया। उस जगह पर जब कभी दहियाए कलबी बैठे हो सारा आलम इस्लाम समझ जाता था ये पैगंबर के पास बैठने का दिन नहीं है, जिब्राइल आए। तो अब जिब्राइल बैठे पैगंबर से बातें हो रही थी, जिब्राइल रसूल खुदा के पास दो मकसद से आते हैं, कभी वही लेके आते हैं जो कम है, और कभी जियारत और बातें करने के लिए आते हैं जो ज्यादा। तो आज जिब्राइल खाली जियारत के लिए आए हैं, पैगंबर से बातें हो रही हैं, एक मरतबा पैगंबर ने देखा जिब्राइल के चेहरे का रंग उड़ा, सारे बदन पर लर्जा तारी व कांपने लगा सारा बदन, ऐसा लगा जिब्राइल गश खा के बेहोश होकर गिर जाएंगे। सैयदुल मलाइका है जिब्राइल, आलम इस्लाम का एक ऐसा फिरका भी है जो जिब्राइल को रसूल खुदा से अफजल मानता है नऊज़ु बिल्लाह, लेकिन वो कुरान की आयत मुतान सुमामीन वाली अब बात फैल रही है। बहरहाल फरिश्तों में सबसे बड़े, और यहां पर वो जुमला कह दूं कि शैतान का तरीका देखिए वो आपने सुन लिया वाकई, और जिब्राइल अब पैगंबर जिब्राइल की हालत देख रहे हैं, जिब्राइल की तरफ मुतवज्जे होकर वजह पूछना चाहते हैं कि एकदम से इसराफील आए, इसराफील जिब्राइल के बाद दूसरे बड़े फरिश्ते, तो पैगंबर उधर मुतवज्जे हो गए क्योंकि इसराफील ऑफिशियल ड्यूटी पर आए, आज अल्लाह की तरफ से आए। कहा कि अल्लाह ने एक ऑफर की है आपको, ये कुंजियां ले लीजिए, चाबियां की रिंग जिसमें ये चाबियां लगी, ये सारी कायनात के जितने खजाने ये आपको दिए जा रहे, ऑफर ये किए या ये ले लीजिए या मेरा बंदा बन के जिंदगी गुजारी। पैगंबर ने कहा मुझे अल्लाह की अब्दियत चाहिए है, कायनात का इख्तदार और हुकूमत नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। आज भी हम कहते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु, तो ये मजलिस सुनिए अल्लामा रशीद तुराबी अलैहिस्सलाम मकाम होती मकाम अब्दियत पूरी रिवायत, जिब्राइल इसराफील ये ऑफर करके चले। अब जिब्राइल की हालत ठीक हुई, जिस्म का लर्जा खत्म हुआ, चेहरे का जो रंग उड़ गया था वापस हुआ, असली रंग आया। पैगंबर ने कहा जिब्राइल तुम्हारी क्या हालत थी? कहा कि हम आसमान के फरिश्ते भी अगर डरते हैं किसी से तो इसराफील, ہمیں پتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی وہ اسرافیل آسمان سے اتر کے زمین پہ آئے گا اور سور پھوٹے گا. تو میں گھبرا گیا جب میں نے اسرافیل کو آتے ہوئے دیکھا کہ قیامت تو نہیں آ گئی. جبرائیل جیسا معصوم 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 فرشتہ اور معصوم فرشتوں کا سردار قیامت کا تصور کر کے ڈر رہا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں تین عورتیں ایسی ہیں جو میدان قیامت ہر ڈر سے ہر خوف سے محفوظ رہے. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنی قبر سے جب اٹھائی جائیں گی تو جنت میں داخل ہونے تک یہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہیں. اور جہاں فاطمہ ہے نہ وہاں کوئی ڈر ہے نہ وہاں کوئی خوف. کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں جہاں پہ وجود ہے سیدہ. یہ تین عورتیں قبر سے اٹھائی جائیں گی اسی وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک میری بیٹی کے ساتھ ساتھ. یا رسول اللہ وہ کون سی تین عورتیں؟ میرا طریقہ آپ یاد رکھیے کہ میں پوری حدیث نہیں پڑھتا ہوں وقت نہیں ہوتا. ایک جو میرے موضوع سے امراۃً صبرت علی فقر زوجہ کا وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت میں صبر کر رہی ہے. جب مال حلال و حرام کی بات آئے گی اور مال حلال میں بھی خواہشات کو مختصر کرنے کی بات آئے گی تو پہلا ریزسٹنس یا اپوزیشن گھر کی عورت کی طرف سے آئے. پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھ تیرے شوہر پر واجب ہے تیری ضروریات پورا کر. لیکن کبھی کبھار ہر چیز واجب کے اسکیل پہ نہیں تولی جاتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل مانے مجھے اپنا حق چاہیے, احسان کے معنی اچھا چلو میں چھوڑ رہا ہوں. کہا کہ فائدہ دیکھو اس کا کتنا بڑا ہے. قبر سے لے کے قیامت سے لے کے پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک یہ عورت ہر جگہ میری بیوی میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ. کیونکہ اپنے شوہر کی غربت میں اس نے صبر کیا. یہ اس حدیث کا مطلب شوہروں کو نکھٹو یا لاپرواہ بنانا نہیں ہے. لیکن وہ ایک اسلام خالی ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مثلا دولت کی محبت دل سے نکالو. پیغمبر کہیں کہ پیٹ کو حرام سے بچاؤ میرا وعدہ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اور علماء کہیں کہ جنت سے مطلب دونوں جنت ہے. یعنی پیغمبر کے الفاظ سے علماء کی تحقیق کے نتیجے میں اگر میں کہوں تو یہ کہوں پیغمبر فرما رہے چھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن میں ایک ہے اپنے پیٹ کو حرام سے میری گارنٹی تمہیں آخرت کی جنت میں بھی لے جاؤں گا تمہیں تمہارے امام زمانہ کی فوج میں بھی لے کے جاؤں گا یہ گارنٹی میں دیتا ہوں تمہیں. لیکن اس کے لیے گھر والوں کا تعاون چاہیے. اور یہاں رک کر دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں اور مسائل دوسری بات سے ہی مسائل کی منزل شروع ہو جائے. اور وہ یہ کہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے گھر میں فاقہ ہو اور پھر اٹھا کے دے دو یتیم و مسکین و اسیر. یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ کا ایک واقعہ سے یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن میں شب جمعہ اکثر پھر بھی پڑھا کرتا ہوں. اب بہت پڑھا ہوا واقعہ اور پھر پڑھ رہا ہوں تو اس کو مختصر کرتا ہوں بہت مختصر. شہر کوفہ اور غیبت کبرا کا واقعہ ہے چوتھی یا پانچویں صدی ہجری کا. اچھا واقعہ نقل کیا ہے علامہ ہلی کے ماموں جو محقق ہلی کہلاتے ہیں جو ایک اعتبار سے علامہ سے بھی بڑے عالم ہیں. ایک حدیث میں ایک واقعہ آج کل بہت مشہور ہے نا کہ امام زمانہ کی حکومت ہے ایک جزیرے میں جزیرہ خضرا اور اس کے اندر واقعے کے آخر میں یہ ہے کہ جو راوی وہاں سے ہو کے آئے کہاں سے جہاں امام کی حکومت البتہ خود امام وہاں نہیں ہے امام کے بیٹے حکومت کر رہے ہیں. اچھا پہلا راوی جب گیا تھا ایک کو تھوڑی واقعہ تھے کئی تو پہلا جب گیا تھا تو امام کے بیٹے ہاشم ابراہیم قاسم عبد الرحمان اور جب دوسرا گیا اس کے 200 سال بعد تو پوتوں کے پوتوں کی حکومت. جس سے میری تقریر کا شروع کا ایک جملہ اور واضح ہو گیا کہ اللہ کا طول عمر کا وعدہ زمانے کے امام سے ان کی بیوی یا ان کے بچوں کے لیے یہ معجزہ نہیں رکھا ہے اللہ نے. تو وہ تو انتقال کر گئے ان کے بعد کی نسل آئی بات کی تو یہ کئی واقعات ہیں. تو اس میں جو سب سے مشہور واقعہ جزیرہ خضرا کے واقعات کئی یعنی وہ گرین لینڈ نہیں گرین آئی لینڈ جو اس میں سب سے مشہور واقعہ جس کے راوی کو جس نے یہ واقعہ جو خود اس مرحلے سے گزرا مرحوم آیت اللہ خوئی نے جو علم رجال کے ماہر ہیں اس کو معتبر راویوں میں قرار دیا ہے وہ جو واقعہ وہ مراکش سے ویسٹ میں چلا تھا جس کی وجہ سے بعض لوگ میپ جب دیکھتے ہیں تو برمودا ٹرائنگل اور برمودا آئی لینڈ وہ سب تو نان سینس باتیں ہیں بات کی کہہ رہا ہوں کہ پورا واقعہ ایک گھنٹے کا واقعہ اس کے آخر میں راوی کہتا ہے کہ وہاں پر حکومت امام کی اور امام کی طرف سے جو گورنرز ہیں وہ سب امام کے بیٹے اور بھتیجوں کی اولاد ہیں مگر پانچ علماء کے نام وہاں پہ ہر مرد و زن عورت مرد بچے بوڑھے کی زبان پر حکومت امام میں امامت کے ہوتے ہوئے بھی یہ پانچ علماء ایسے ہیں جن کے نام ہر ایک کی زبان پر اور ان میں آخری نام محقق حلی کا ہے یعنی اتنا عظیم عالم کہ جہاں امام کی حکومت ہے وہاں بھی محقق حلی کا نام بڑے احترام اور ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے تو بہت عظیم عالم علامہ حلی سے زیادہ بڑے عالم ہیں علم فقہ میں ایک ایک جملے کی تشریح کو دل چاہتا ہے مگر گھڑی کی سوئیاں اور اس سے زیادہ آپ حضرات کے جو باڈی لینگویج ہے وہ مجھے بہت روک دیتی ہے تو بس یہ بہت جلدی انہوں نے یہ واقعہ لکھا تو یہ واقعہ ہے چوتھی اور پانچویں کا کیونکہ چھٹی صدی ہجری میں تو خود محقق حلی یعنی اسلام آ چکا ہے 11 اماموں کا زمانہ گزر چکا ہے مرجعیت کا بھی ابتدائی مرحلہ شہر کوفہ دنیا یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی کہاں عراق میں اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کیونکہ مولا کائنات یہودیوں سے بہترین تعلقات اور ٹنگ سے تجارت بھی کرتے تھے ان کے باغ میں کام بھی کرتے تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے عراق میں دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے یہودی اور بڑے وہ آرام سے لیکن بات بہت پھیل رہی ہے تو خلاصہ یہ کہ عیسائی بھی اتنے ہی اور اہل کتاب میں تیسرے بچے پارسی مجوسی دو خداؤں کو ماننے والے اب یہ واقعہ مجوسی کا ہے مجوسی فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں بھائی اور بہن کی شادی کی اجازت بلکہ ریکمینڈیشن اب بہت ساری اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں لیکن بس گھڑی مجھے پھر ایک بار روک رہی شب جمعہ ہے دعائے کمیل بھی ہوگی زیارت وارثہ بھی ہوگی غم کی بڑی راتیں شروع ہیں تو آج سے تابوت بھی ہوگا ماتم بھی زیادہ ہوگا یہ واقعہ میرا اصل موضوع نہیں اس کے بعد والی چیز جو ہے وہ اب تقریر کا آخری حصہ بنے گی اب یہ واقعہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے دو جملے بہت زیادہ میں نے واقعہ پڑھا خواتین کو تو اب آگے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی ذاکرات نے ان کو زبانی یاد کرا دیا آپ بس یہ کہ اب یہ کہہ کے تو پھنس گیا ہوں تو ذرا اس کو مکمل کروں اس محلے میں یہودی مجوسی رہتا یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مجوسی مسلمانوں کے بہترین تعلقات ہیں یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے مجوسی سے گھبراتے ہیں مسلمان کیونکہ ان کے یہاں بھائی بہن کی شادی ہے اور یہ وہ مجوسی ہے پارسی دو خداؤں کا ماننے والا جس نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی دونوں سگے بھائی بہن تو اب ایک تو یہ معلوم ہے کہ فلاں مذہب میں غلط نظریہ پھر اس پر عمل بھی کیا ہو ہمارے سامنے تو ایک طرح سے مسلمانوں نے اس خاندان کا بائیکاٹ کیا اور اس حالت میں اس شہر کوفہ کے ایک مومن نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کوئسچن مارک اس سے کہ جب کوئی رسول اللہ کو خواب میں یا ظاہر میں دیکھے امام زمانہ کو دیکھے تو وہ پہچانے گا کیسے کہ یہ رسول ہیں اور یہ امام ہیں وہ اس پھر ایک مسئلہ ہے جس کا جواب دینے کی آخری مجلسوں میں کوشش کروں گا بہرحال اس کو یہ پہچان گیا کہ رسول ہے آ کے کہتے میرا ایک کام کرو وہ جو تیرا فلا پڑوسی ہے اس کے پاس جا کے کہے کہ میں نے بچی کی دعا قبول کر لی ہے تو جنت میں جائے آج کی مجلس آپ حضرات سے رسول کا خطاب تھا اضمن لکم الجنہ میں تم سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں یا اس سے کہہ رہے آنکھ کھلی سمجھ میں نہیں آیا اول تو ایک غیر مسلم اور ایسا کہ جس کا عمل بھی اتنا برا بھائی اور بہن کی شادی کیسے اس کو جنت ملے گی اور میں کیسے جا کے کہوں نہیں اگلی رات کو پھر رسول آئے، تیسری رات کو پھر آئے، چوتھی رات کو بہت جلال کے عالم میں کہا تین دن سے تجھے ایک حکم دے رہا ہوں، تو نے میری اتنی سی بات نہیں مانی، پیغمبر کا جلال آ گئی، اب تو جانا ہی جانا. مگر دوسری جانب یہ ڈر بھی ہے کہ مجوسی یا پارسی جب یہ سنے گا کہ مسلمانوں کے رسول نے جنت کی بات کی ہے تو وہ تو قہقہ لگا کے ہنسے، کون رسول کون جنت، مجھے نہیں چاہیے تمہارے رسول کی جنت، خالی الفاظ کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ خواب دیکھا یزید نے کہا ہے کہ آپ کو جنت دلواؤں گا، میں کہا جہنم میں جائے یزید اور جہنم میں جائے اس کی جنت، ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جو یزید دلوائے. تو یہی جواب مجوسی دے گیا، اس کے بعد دروازے پہ نوک کیا، اس نے خود دروازہ کھولا، حیران ہو گیا، مسلمان تو میرے دروازے پہ آتا ہی نہیں، یہ میرا پڑوسی کیوں آ گئے؟ گھبراہٹ کے عالم میں کہا کہ خیریت تو ہے، اب یہ ڈر رہا ہے کہ کوئی اور محلے والا مجھے نہ دیکھ لے. کہا کہ کیا گھر میں بھی نہیں بلاؤ گے؟ کہا ابھی آئیے. گھر میں گیا، کیوں آئے ہو؟ گھر والے نے پوچھا، اس نے کہا بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میرے رسول نے کہا ہے میں نے بچی کی دعا قبول کر لی ہے، تجھے جنت دلواؤں، اور اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ قہقہہ لگتا ہے اور دو جملے پیغمبر کی شان میں گستاخی کے آتے ہیں. مگر حیران ہو گئے، وہ تو یہ سوچ رہا اور وہاں جواب میں کیا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ اسلام پڑھ لیا اس نے، جس جملے پہ اس کو قہقہہ لگا کے ہنسنا چاہیے. فارسی اور مجوسی عام طور پہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، بمبئی کے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتا، تو اب یہ کہ واقعا یہ بھی بہت پیسے والے. اب یہ مسلمان ایک تو خوش ہوا اور پھر کہا کہ وجہ بتاؤ گے کلمہ کیوں پڑھو؟ کہا کہ جو شخص ایسا جملہ سن سکتا جو سوائے میرے کسی کے علم میں نہیں ہے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. کہا کیا جملہ؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک طرف تم رہتے ہو، دوسری طرف ایک اور مسلمان رہتا. جوان مر گئے، اس کی بیوہ ہے اور یتیم بچے، اور یہاں کون اب یتیموں کا خیال کرے؟ اپنے بچے نہیں پالے جاتے، ان کو آئی فون 6 دلوانا ہے، کب سے آرڈر لکھوائے اب تک نہیں آ سکا ہے. تو اب یہ کہا دیکھے کہ اس یتیمہ کے پاس کھانے کو روٹی ہے کہ نہیں. بھئی یہ کہا یتیمہ کی کھانے کی روٹی آئے میں کہ ہمارے بچے کا آئی فون 6 ہے، خود ہی بتائی. ارے کہے گا آئی فون 6. تو خیر اب یہ مسلمان ہر دور میں ایک یسا وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے، بیوہ، 800 سال پہلے کا زمانہ، عورتیں جاب بھی نہیں کرتی، لکھنؤ ہوتا تو چکن کے کرتے ورتے سی لیتی، وہ لکھنؤ بھی نہیں ہے، کوفہ ہے. اب ہر یہ کہ عجیب حالت اس کے گھر میں، کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں معلوم. جب میں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تب چونکہ بارات گئی بھی ایک کمرے سے پہنچی بھی دوسرے کمرے میں، تو اور کوئی تو تھا نہیں، ایک ریسپشن رکھا گیا جس میں دونوں انتظام مجھے کرنا. پارسی ہے تو اس کے سارے دوست بھی بڑے بڑے بزنس مین، پارسی لوگ زیادہ تر بزنس مین. بات بہت پھیل رہی ہے اتنا مختصر کرنے کے باوجود. تو میں نے سب کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا. یہ کھانے بھی 40 یا 70 کورس میل ہوتا ہے پیسے والوں کے یہاں، اور بہترین کھانے پکانا، غریب کو جو دیجئے کھا کے شکریہ ادا کرے گا پیسے والا جب تک اس میں کیڑے نہیں نکالے. چاول بیٹھ گئے، پتہ نہیں کون سے باورچی کو بلایا، گوشت اچھا نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں کس سستی دکان سے خرید کے لے آئے، کھائے گا بھی پیسے والا، اور یہی سارے آپ جملے کہیں. تو خود کھڑے ہو کے میں اپنی نگرانی میں ہی کھانا پکوا رہا کہ اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی نہ ہو. برابر میں مکان، چھوٹی بچی، آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ 5 سال 6 سال کی بچی ہو. ماں سے کہتی ہے، ماں آج ہمارے پڑوسی کے گھر میں کتنے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، کیا اس میں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا؟ ماں نے کہا چپ بیٹھ، اس پورے محلے میں ہمارے اپنے رشتے دار بھی ہیں، اپنے مومن بھی ہیں، آج تک کسی نے آ کے کہا کہ تم کچھ کھانا کھا لو؟ یہ تو پھر بھی دشمن خدا ہے اور دشمن رسول، بات ختم ہو گئی. لیکن کبھی ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ آدمی کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتا. میں نے سوچا کہ میں 70 کورس کا میل بنوا رہا ہوں، سارے پیٹ بھروں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ اس سے اچھا کھانا اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں، اور اس لیے اعتراض کر کے جائیں، اور میرے پڑوس میں ایک 5 سال کی ننی بچی اتنی فاقے کی حالت ہے کہ کس حسرت کے ساتھ ماں سے کہہ رہی میں بھول گیا سب. فوراً اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بازار سے مسلمان باورچی کو لے کے آؤ. اتنا پتا تھا فاقے کر کے مر جائے گی لیکن حرام نہیں کھائیں گی. مسلمان باورچی سے میں نے کہا جتنے کھانے ہیں ایک خاندان کے لیے چار پانچ آدمی کے لیے سب پکاؤ اور جتنے جلد ہو سکے پکاؤ, پیسے کی پرواہ نہ کرو. تو پیسہ دے تماشا دے, جب پیسہ دے رہا اب بیٹے آ گئے, بابا چلے مہمان آ چکے ہیں کھانے کا وقت ہو گیا ذرا ان کو استقبال کریں. بڑے آدمیوں کو تو استقبال بھی کرنا پڑتا ہے دروازے پہ, وہ الگ نہ رہا تھی. لیکن اب میں سب بھول گئے, کھانا تیار ہوا کنیز کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مومنہ حجاب میں کمپرومائز نہیں کرے گی. کنیز کو برابر کے دروازے پہ خود گیا, کسی نوکر سے نہیں بھیجوایا, نوک کیا. وہ بیوہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کون, کوئی آتا ہی نہیں اس کے یہاں ملنے کے لیے. غریب آدمی کے تو سلام کا بھی آدمی جواب نہیں دیتا کہ کچھ مانگ نہ لے. حیرت سے پوچھا, میں نے کہا بہن میں تمہارا پڑوسی, میرے بیٹے کی شادی ہے, اس کا ولیمہ میں نے کیا ہے, یہ کھانے میں نے سب تمہارے لیے تیار کرا ہے. اب ہیزیٹیشن, نہ یس کہہ رہی ہے نہ نو. جس ماں کے سامنے اس کے چار پانچ یتیم بچے بھوک سے تڑپ رہے, نو کہے تو کیسے کہے, اور یس کہے تو کیسے کہے. شریعت کا مسئلہ کہ کھانا نجس نہ ہو جائے غیر مسلم کے ہاتھ میں. میں سمجھ گئے, میں نے کہا بہن وہ باورچی باہر کھڑا ہوا مسلمان ہے, ہر کھانا میں نے مسلمان سے پکوایا. جس کے بچے بچیاں روح سے بلبلا رہی وہ کتنا صبر کرے جبکہ اب تو کوئی حرام بات بھی نہ رہی. وہ کنیز گھر میں گئی کھانے لے کے, خوشبو پھیلی. اب جتنے بچے اور ہیں اس کے وہ تو کھانے پہ ٹوٹ پڑے. وہی چھوٹی بچی کی آواز آئی کہ اماں یہ کتنا اچھا آدمی, میں قیامت کے دن رسول اللہ سے کہوں گی کہ اس کو جنت میں لے کے جا. نہ اس کی ماں نے سنا, نہ اس کے بہن بھائیوں نے سنا, سب کھانے میں لگے, صرف میں نے سن لی. وہ جملہ جو خالی میں نے سنا اور آج تو نے آ کر وہی جملہ بتایا کہ رسول نے کہا ہے کہ میں نے اس بچی کی دعا قبول کر لی اور تجھے جنت میں لے کے جاؤں. اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں. اللہ آپ حضرات کو اس سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے. لیکن یہ جو اتنی شہادتیں ہیں اور شہادتوں کے علاوہ پاکستان میں یہ کتنا بڑا اس وقت مسئلہ آپ جانتے بھی ہیں میڈیا کی وجہ سے. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ معلوم کل کہ ٹورنٹو میں ہوپ نام کی بھی ایک آرگنائزیشن جو آپ حضرات کے لیے اس مسئلے کو فیسیلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ان یتیموں تک مدد پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور غالباً بہت ہی نومینل قسم کا ڈونیشن وہ لیتے ہیں, مجھے تفصیلات نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. لیکن جہاں ایک اچھا کام ہو اور ایسا اچھا کام جو میں اپنے موضوع کے اندر ہی رہ کے بات کر رہا ہوں, تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور جہاں ہر آدمی کو اپنا مکان اور اپنی گاڑی اور اپنے بچے اور اپنا آئی فون چاہیے, اگر کچھ نوجوان اگر کچھ بزرگ ہیں اور آپ اس پوزیشن میں, تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, پیغمبر جنت کی ضمانت لے رہے ہیں. اولاد فاطمہ, یہ سیدانی تھی جس کا واقعہ, فاطمہ کے ساتھ روز قیامت جو تین عورتیں جائیں گی ان میں سے ایک یہ, کہ منزل اہل بیت والی ہے کہ اگر اپنے گھر میں بھی فاقہ کرنا پڑے کچھ دن کے لیے تو وہاں دے دو کہ جن کا پورا سال کا خرچہ تمہارے ایک ہفتے کے خرچے سے بھی کم ہے. مگر اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے جو پاکستان میں بہت کثرت کے ساتھ آج کل ہے. ہندوستان کی یہ صورتحال ہوگی لیکن جو حالات جس طرح سے دشمنان اہل بیت کے ہم دباؤ ہیں وہ انڈیا کی صورتحال نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو پہلے پتا نہیں کتنے گھروں کو پالتے, بڑی کثیر تعداد میں ان کے اپنے گھر سے خمس زکات اور چیریٹی جاتی, آج حالت یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کو ڈاکٹر تھا تو شہید کر دیا گیا, لائر یا وکیل تھا تو شہید کر دیا گیا, پھر پروفیسر کی جانب توجہ ہی شہید کر دیا گیا, علماء کی میں بات ہی نہیں کر رہا. آج حالت یہ ہے کہ انہیں بھیک پہ گزارا کرنا پڑ رہا اور وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے, اس لیے کہ اس کثرت کے ساتھ وہاں پہ یہ واقعات ہیں کہ خود پاکستان کے مومنین جو بہت ماشاءاللہ اس وقت بھی بہت سخی, سب سب کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے, لیکن اس بات کی یاد رکھے. یہ حدیث کا جملہ بھی ہے, اور یہیں سے میں اپنے آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں. مسائل سے غربت میں زندگی گزار رہا اور اسی حالت میں وہ رہے, کچھ اضافہ ہو جائے وہ پھر بھی قابل برداشت. لیکن جیسا کہ خواتین کا ایک محاورہ ہے یو پی میں, کہ کسی بنے ہوئے بنے بھی نہ بگڑے, عزت اور آبرو والا, آج تک دوسروں کو دینے والے, آج تک کتنے گھروں کو پالنے والے, جب آج اس کے اپنے گھر میں یتیمی آ گئی اور پھنس گیا. زینب کبریٰ کا یہ بہت بڑا امتحان. جناب زینب کے حوالے سے یہ ایک چیز عام طور پر ذہن متوجہ نہیں ہوتا, کہ زینب کبریٰ نے کربلا میں جو امتحان دیا, باقی چیزوں کے صحت کے میں بات کر رہا ہوں, بھوک اور پیاس کے امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ اپنی ماں فاطمہ زہرا والا امتحان نہیں دیا, یہ اپنی نانی خدیجہ طاہرہ کا امتحان دیا. کوئی تو وجہ کہ رسول اللہ نے جناب زینب کی ولادت کے وقت یہ نہیں کہا کہ میری زینب اپنی ماں کی مانی ہے, کہا کہ زینب اپنی نانی خدیجہ کی مانی. تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ کہ خدیجہ کون, عرب کی ملکہ. بعد میں کیا زمانہ آیا کہ شیب ابی طالب میں درخت کے پتے کھا کھا کے خدیجہ نے گزارا کیا. یہ جو تھا یہ زینب کبریٰ کا امتحان. میدان کربلا میں زینب اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے دیکھا, مگر کربلا آنے سے پہلے زینب کی کیا حالت. فاطمہ زہرا کے گھر میں ہمیشہ سے فاقے رہے, فاطمہ کی وفات تک اس گھر میں فاقے ہی. شہزادی کے 18 سال فاقوں میں گزرے. وقت کم ہے, کوئی توہین آمیز لفظ آ جائے تو نظر انداز کیجیے. جب فاطمہ پیدا ہوئی ہے خدیجہ طاہرہ کی وہ کیفیت ہو چکی تھی, بابا کے گھر کے 9 سال, شوہر کے گھر کے 9 سال. زینب ایسی نہیں ہے. کربلا آنے سے پہلے زینب سونے اور چاندی میں کھیلا کرتی. زینب کے شوہر کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر تجار. مولا کا وہ جملہ تو یاد ہوگا آپ کو نا, کہ جب زینب کبریٰ شادی کی عمر کو پہنچی تو مولا نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زینب جیسی بیٹی کی شادی کہاں کروں. اگر میرے بھائی جعفر تیار کا یہ بیٹا عبداللہ نہ ہوتا, اس دنیا میں اس وقت عبداللہ کے علاوہ میری زینب کے لیے مثل اور کفو کوئی نہیں. یہ زینب کا رتبہ آپ سنتے ہیں اور بغیر سنے بھی آپ کو معلوم, اسے عبداللہ ابن جعفر تیار کے رتبے کا اندازہ کرے. مولا نے کہا اس کائنات میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو میری بیٹی زینب کے لیے مناسب یا کفو رشتہ, اور عبداللہ ابن جعفر تیار زینب کے شوہر. باپ کے گھر میں بے شک زینب نے فاقے دیکھے ہوں گے, توہین والے جملے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اہل بیت والنٹیئر ہی فاقے کرتے. شوہر کے گھر میں تو زینب سونے اور چاندی میں کھیلی. ایک جملہ خالی عبداللہ کے حوالے سے کہہ دوں, پورے عالم اسلام کا ایک طریقہ تھا. عبداللہ کے زمانے میں عالم اسلام کتنا بڑا تھا, 23 آج کی جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں یہ اس وقت عالم اسلام کا مراکش, تیونس, الجزائر, لیبیا, مصر, سعودی عرب, جارڈن, سیریا, یہ اتنا بڑا عالم اسلام ہے. اور اس پورے عالم اسلام کا ایک طریقہ عبداللہ ابن جعفر تیار کی اتنی دولت تھی کہ حاکم شام معاویہ کو جب کبھی بھی بجٹ میں ڈیفیسٹ ہوتا تھا تو عبداللہ سے حکومت چلانے کے لیے قرضہ مانگا جاتا. کوئی ورلڈ بینک یا کوئی IMF ٹائپ کا ادارہ نہیں, ایک اکیلا آدمی عبداللہ. کیا دولت کی کثرت تھی کہ حکومت وقت کو جو اتنی بڑی حکومت ہے اسے قرضہ دے دی. اور پورے عالم اسلام کا طریقہ یہ ہے, سالوں تک عبداللہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور کربلا کے واقعے کے بعد تک زندہ رہے. تو سالوں یہ طریقہ رہا کہ مسلمانوں میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں, چاہے وہ دمشق ہو, چاہے وہ کوفہ ہو, چاہے وہ مکہ ہو, چاہے وہ مدینہ ہو, اور چاہے وہ مراکش کا کیپٹل جو آج ہے رباط وہ ہو, چاہے کاسابلانکا, کسی بھی شہر, اگر کبھی دو مسلمانوں میں اختلاف جھگڑا ہو جائے پیسے کے معاملہ میں, اب وہ ہوتا, میں کتنے دن کے لیے ٹورنٹو آتا ہوں, 8-10 کیس تو میرے پاس آ جاتے ہیں بزنس پارٹنر, اس نے میرا پیسہ کھایا, اس نے میرا حق دبا لیا. تو جب کبھی بھی مسلمانوں میں کہیں جھگڑا ہو, ارے روزانہ سینکڑوں جھگڑے ہوتے, بھائی یہ میرا حق ہے تم نے نہیں دیا, اور وہ کہے کہ نہیں تمہاری کیلکولیشن غلط ہے, تمہارا حق 100,000 نہیں ہے, 50,000, یا جو بھی ہو جھگڑے چل رہے, جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ پارٹی جو ذرا کمزور ہو, ایک لفظ کہہ دے جھگڑا ختم, جھگڑا. وہ جس کا بہت بڑا $1,000,000 کا دعویٰ ہے وہ بھی گھر چلا گیا, اگر صرف ایک جھگڑا کہے کہ بھائی جو بھی ہو, چلو اگر ہے بھی تمہارا میں نہیں دے سکتا ہوں, عبداللہ ابن جعفر تیار دے دے, ختم بات. اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو سامنے والی پارٹی کو بھی معلوم ہے حق ہو کہ نہ ہو, عبداللہ یقیناً جیسے ہی میں بتاؤں گا کہ آپ کا نام لیا گیا یہ رقم دے. لکھنؤ میں ایک محاورہ تھا, اس کی ایک تاریخ بھی ہے لیکن وقت نہیں, جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ. ایک ایسا حکمران لکھنؤ میں گزرا ہے جس کے بارے میں سخاوت کے اعتبار سے بات مشہور, اور عبداللہ ابن جعفر تیار اون محمد کے والد, ان کے بارے میں تو تاریخ میں یہ ہے کہ کوئی ان کا نام لے لے, تمہیں 1,000,000 چاہیے, تمہیں 5,00,000 چاہیے, تمہیں 1,00,000 چاہیے, حق ہو کہ نہ ہو اون تمہیں عبداللہ تمہیں دے دیں گے, اور دے دیں گے عبداللہ. پورے عالم اسلام میں یہ اصول چلتا, تو کہاں سے دے دیں؟ عبداللہ تو معصوم بھی نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے سے سونا بنائے, تو معصوم بھی نہیں بناتے تھے, لیکن کہہ رہا ہوں اتنی دولت تھی گھر میں. اس گھر کی رہنے والی زینب اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے, زینب کا سارا گھرانہ بھوک اور پیاس کے امتحان میں ہے. کہاں سے زینب نے کیا دیکھا, 28 رجب سے پہلے جس گھر سے چلی تھی عاشورے تک زینب کیا ماحول دیکھ رہی, ذرا سوچی. ایسا غیرت مند جو ایسا بنا ہوا ہے جب اس کی بگڑی, اور یہاں سے میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا ورنہ تو زینب سے پوچھئے, جس گھر میں سونا اور چاندی کھایا جاتا, محاورتن کہہ رہا ہوں اتنا ہے, اس گھر کی مالکن اس لیے نماز شب قید خانے میں بیٹھ کے پڑھے کہ آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ زینب اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دے, پھر بھی بچے بھوکے رہتے. اس زینب کو اللہ نے انہیں عبداللہ سے دو لال دیے ہیں, دو شہزادے دیے ہیں, اون اور محمد. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عبداللہ ابن جعفر تیار کو کاروبار میں اتنی برکت کیسے دی؟ یہ بھی بہت چھوٹا سا ایک واقعہ ہے لیکن آج نہیں, یاد رہا تو کل پڑھ دو. وہ عبداللہ ابن جعفر تیار جس کے گھر میں اس کثرت کے ساتھ دولت ہے, سننا بہت آسان, ایک مومن مجھے ٹورنٹو میں ایسا مل جائے جو کہے کہ میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا, ٹورنٹو کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب کسی کا کسی سے مالی اختلاف, خالی ایک شہر کی حد تک میں یہ سب دینے کو تیار, ایک نہیں ملے گا. کنجوس نہیں ہے, ایک انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا, اور عبداللہ ابن جعفر تیار. لیکن جب کربلا کا موقع آیا تو وہ اتنے بوڑھے ہو چکے, بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ تقریباً نابینا ہو چکے, تقریباً, کہ آقا حسین جب کربلا سے چلے تو بھانجوں کو الگ سے اپنے پاس بلایا, بیٹا اون, بیٹا محمد, تمہارا باپ اس وقت بہت ضعیف ہے, اپنے باپ کی خدمت کرو, اس کا ثواب زیادہ. یہ کہہ کے اون محمد کو مکے میں چھوڑا, باقی سارے قافلے کو لے کے مکے سے چلے. مکے سے قافلہ نکلا, عام طور پہ काफिले जब सफर शुरू कर देते हैं तो सुबह निकलते हैं, शाम तक चलते हैं, शाम को पहली मंजिल देते हैं। वो 28 मील होता है जिसमें इस्लाम में है कि नमाज फजर। आका हुसैन ने तरीका बदला, अभी मक्के से निकले हैं 5 मील गए हैं, जहां पे आज मस्जिद तनीम या मस्जिद उमरा या मस्जिद आयशा जो मक्के होकर आए हैं उनको याद दिला रहा हूं। इतनी दूर गए होंगे, अब्बास को बुलाया, अब्बास पहली मंजिल हमें यहां देना, सिर्फ 5 मील। कहा कि हमें कयाम करना, ये हमारी पहली मंजिल है, मेरा खेमा लगा। अब्बास पूरे काफिले के इन मामलात के निगरान या इंचार्ज हैं, क्यों ना आका हुसैन के लिए खेमा लगाए। और अब्बास अब खेमे में आए, आका क्या सारे ऊंट भी बिठा दिए जाए, सैदानियों को भी महमलों से उतारा जाए, उनके भी खेमे लगाए। कहा कि नहीं अब्बास, हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुके। और देखो अब्बास, अब मुझसे बातें ना करो, बाहर जाओ, मेरा मेहमान आया है, इस्तकबाल करके लाओ। अब्बास हैरान और परेशान चले कि अभी हम मक्के से निकले भी नहीं। एक तरह से तो ये तनईम या मस्जिद आयशा तो मक्के के अंदर है, अभी निकले भी नहीं, कयाम भी किया और मेहमान भी आ गए, लेकिन बाहर निकले तो देख लिया मेहमान कौन, जाफर तैयार का बेटा, ज़ैनब कुबरा का शौहर, ओनो मोहम्मद का बाबा सवारी पे बैठा है, दोनों बेटों ने सहारा दिया हुआ है और वो आ रहे। उम्र में भी अब्बास से बड़े हैं, रिश्ते में भी अब्बास से बड़े हैं। चुनाचे अब्बास ने इस्तकबाल किया अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को लेके आका के खेमे में। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने हुसैन को देखा, कहा हुसैन मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूं, और मेरे इख्तियार में होता तो मैं तेरी पेशानी के बाल पकड़ के तुझे रोक लेता, कूफे तो न जाने देता। मैंने अपने चचा तेरे बाबा के साथ कूफे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि तू इमाम जमाना, और जो कदम उठाता है हुक्म खुदा से उठाता, इसलिए मैं इस मसले में नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि इस आखिरी मौके पर अपनी बीवी ज़ैनब कुबरा से मुझे बात करना। आका हुसैन ने कहा अब्दुल्ला, ये ज़ैनब की महफिल है, आपकी बीवी है, जाइए और जाके बात कर। वहां ज़ैनब कुबरा को इत्तला मिल चुकी है कि मेरा शौहर आया हुआ है और अब मेरी महफिल की जानिब आ रहा। ज़ैनब के दिल में ख्याल आया, ऐसा ना हो मेरा शौहर मुझे वापस ले जाने आया हो, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी घर से नहीं निकल सकती। तो ज़ैनब के दिल में ये ख्याल आना है कि मेरा शौहर मुझे वापस ना ले जाए, अगर ऐसा हुआ तो जैसे ही अब्दुल्ला करीब पहुंचे, अभी खाली सलाम किया था, सलाम अलैकी या बिन्त रसूलल्लाह, ऐ रसूल की बेटी मेरा सलाम दीजिए। उधर ज़ैनब ने तड़प के कहा वालेकुम सलाम या बिन्त अम्मी, और फिर बात शुरू होने से पहले ही बेचैन होकर कहा अरे अब्दुल्ला अगर मुझे वापस ले जाने आया है, ज़ैनब मना नहीं कर सकती है, हुक्म खुदा के आगे ज़ैनब नहीं बोलेगी, मगर ज़ैनब वापस नहीं जाएगी, ज़ैनब का लाशा वापस जाएगी। भाई से अलग होकर ये बहन जिंदा नहीं रह सकती। शहजादी अभी तो खाली आपने सोचा कि शायद मुझे मेरे भाई से जुदा किया जा रहा है तो मर जाने की बात कर रही हैं, और जब करबला में कल असरे आशूर हुसैन ने आके कहा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम ले लो, ज़ैनब अलविदा, अब 55 बरस का साथ छूट रहा है, उस वक्त इस बहन के दिल पे क्या कयामत गुजरेगी। लेकिन अभी तो मंजिल तनीम की बात। ज़ैनब ने यह जुमला कहा, अब्दुल्ला का सारा जिस्म कांप उठा, एक बार हाथ जोड़े और कहा शहजादी भला मैं ये गुस्ताखी करूं कि आपको कोई हुक्म दूं, मैं तो सिर्फ इसलिए आपके पास आया हूं कि आका जहां जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक दुश्मनों का इलाका है, और हमारे और आपके जग रसूलुल्लाह कह चुके हैं कि जब मुश्किलात के सफर में जाओ तो सदके का सामान लेके जाओ, मैं सदके का सामान लेके आया हूं। और क्या है सदके का सामान? बूढ़ा बाप जवान बेटों को आगे करता है, ऑन उम्र में बड़े हैं आगे किए। कहा शहजादी जब आका पे कोई वक्त आ जाए इसे मेरी जानिब से सदका कर देना, मोहम्मद को आगे किया, और जब और बड़ी मुसीबत आए अपनी जानिब से इसे सदका कर देना। यह है करबला, बूढ़े बाप अपने बुढ़ापे के सहारे को सामान्य सदका बनाते हैं। हुसैन के नाम पे ऑन कुर्बान, हुसैन के नाम पे मोहम्मद कुर्बान। और आज मेरी खास आप हजरात से दरखास्त है, ऑन मोहम्मद के मातम में कम अज कम इब्तिदा में जरूर शरीक हो। आज उन बच्चों का मातम करना जिनका मातम उनकी मां ने भी नहीं किया। अब जो ये बच्चे मां के साथ चले तो सारा रास्ता ज़ैनब को अगर कभी कोई परेशानी हुई, मसलन धूप तेज है, मर्दों के चेहरे जो हैं वो धूप की तपिश की वजह से रंग उड़ रहा, भूख और प्यास का वक्त आ गया, सफर मुश्किल हो गया, कभी नहीं कहा हुसैन मेरा ऑन भूखा है, मेरा मोहम्मद प्यासा है। जब कहा तो यही कहा हुसैन देखते नहीं मेरा अकबर कितना प्यासा है, मेरा अकबर कितना भूखा है। हमेशा कहा जाता है कि तारीख में दो माएं गुजरी जिन्होंने अपने बेटों से कहा था कि बेटा दुनिया कुछ भी कहे, कभी अपने भाई को भाई ना कहना, हमेशा उसे आका कहना, अपने आप को गुलाम कहना। एक उम्मुल बनीन थी जिन्होंने अब्बास को बचपने से ही ये सबक याद दिलाया, दुनिया कहती रहे कि हुसैन तेरा भाई है लेकिन अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना, वो तेरा आका है, तू गुलाम है। अरे कौन मोहम्मद है, ज़ैनब ने बचपने से सिखाया है, दुनिया कहती रहे अकबर तेरा भाई है, अकबर को भाई ना कहना, वो तेरा आका है, तू अकबर का गुलाम है। और मैदान करबला में आशूर की वो से पहर करीब आ रही है, दो पहर गुजर गई और से पहर के असाब इमाम मारे गए। अब बनी हाशिम के नौजवानों की बारी है, एक मरतबा बनी हाशिम के नौजवानों की शहादत शुरू हुई। हजरत अली अकबर का ताबूत तो कल बरामद होगा लेकिन अकबर की शहादत हो गई, अकबर का लाशा आ गया, ओनो मोहम्मद खेमे में आए। अब देखा मां ने चेहरे पे निकाह भी न डाली, बड़ी नाराजगी के आलम में चेहरा फेर लिया। ऑन घबरा गया, मोहम्मद परेशान हो गया, अम्मा ऐसा लग रहा है कि तू हमसे नाराज है। ज़ैनब ने कहा ऑनो मोहम्मद तूने कयामत में मुझे शहजादी फातिमा के सामने शर्मिंदा कर दिया, मेरा अकबर मारा गया और ऑन जिंदा रहा, मोहम्मद जिंदा रहा, अकबर का लाशा आ गया, तेरे लाशे क्यों ना आए। शहजादों ने नन्ने नन्ने हाथ जोड़े, अब मां किसी से भी पूछ ले, हर बार आका के पास जाते हैं, आका आप हमें मरने की इजाजत दीजिए, और हुसैन मना कर देते हैं। जरा सोचिए अगर ज़ैनब को हुसैन के लाल अकबर से इतनी मोहब्बत है तो हुसैन को ज़ैनब के लाल ऑन और मोहम्मद से कितनी मोहब्बत होगी, मना कर देते। ज़ैनब ने कहा भाई मना कर रहा, और जाओ जाके भाई को बुला के ला। शहजादे पहुंचे मामू, अम्मा ने बुलाया, जैसे ही हुसैन ज़ैनब के खेमे में आए, ज़ैनब ने एक अजीब जुमला कहा। ज़ैनब फरमाती है भैया आज बहन भाई से बात नहीं कर रही, आज जाफर तैयार की बहू हैदर कर्रार के बेटे से एक दरख्वास्त कर रही है। मेरे ऑन को मैदान में जाने दे, मेरे मोहम्मद को मैदान में जाने दे, कम सिन है तो क्या हुआ, है तो जाफर तैयार के पोते, आज इनको जिहाद करने दे। हुसैन ने कहा ज़ैनब क्योंकि हर एक को मरना है, मैंने इजाजत दी, वक्त कम है, मैं बात मुख्तसर करता हूं। एक शहजादे को हुसैन ने घोड़े पे बिठाया, एक शहजादे को अब्बास ने घोड़े पे बिठाया, और वाकान बहुत कम सिन है, 10 और 11 साल की उम्र है, मगर ऐसा जिहाद किया कि लोगों को इनके नाना हैदर कर्रार याद आ गए, लश्कर यजीद को इनके दादा जाफर तैयार याद आ गए। ये जाफर तैयार के पोते, ये हैदर कर्रार के नवासे, एक अजीब जिहाद किया। उमर साद ने कहा ऐ लश्कर यजीद इन्हें छोटा ना समझना, उम्र में कम है मगर है तो जाफर तैयार की औलाद, इस तरह ये कभी ना मारे जाएंगे, इन्हें अलग करो, इन्हें अलग करो। दरमियान में फौज आ गई, एक भाई इधर गया, एक भाई उधर गया, 30,000 के लश्कर ने हमला किया। ये देखिए ऑन घोड़े से गिरे, उधर देखिए मोहम्मद घोड़े से गिरे, और लश्कर यजीद में खुशी के शातियाने बजने लगे। हुसैन ने आवाज दी अब्बास एक लाशे को तुम उठाओ, एक लाशे को मैं उठाता हूं, इधर आका दोनों लाशे उठा के लाए। उधर खेमों में उधर बीबियों के कान में खुशी के शादियानों की आवाज आई, बीबियों ने बाल खोल के मातम शुरू किया, हाय ऑन हाय मोहम्मद। ज़ैनब ने अजीब जुमला कहा,
زینب نے ایک عجیب جملہ کہا، مرزا دبیر نے یہ بیت استعمال کی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ بیبیوں مجھے مبارکباد دو، ایک مرتبہ سامان صدقہ کام آیا، دونوں لاشیں آئے، دونوں لاشیں آئے۔ حسین نے زینب کے سامنے دونوں شہزادوں کو زمین پہ لٹایا اور کہا، زینب میں نے ایک خواہش تیری پوری کی، ایک خواہش تو میری پوری کر دے، ایک بار ان بچوں کو گلے تو لگا لے۔ جب سے کربلا آئے ہیں زینب نے اپنے بیٹوں کو گلے سے نہیں لگایا، ایک بار گلے سے لگا دے۔ زینب آگے بڑھی، ہے تو ماں نا، زینب آگے بڑھی، آن کو گلے سے لگایا، آن مر چکا ہے، آن مارا جا چکا ہے، محمد کے قریب گئی، گلے سے لگا رہی ہیں، ابھی محمد زندہ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ایک ہی جملہ کا، اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی، اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی۔ اور زینب نے کہا، ہائے میرا آن، ہائے میرا محمد۔ وہ تابوت آ گیا، تابوت آ گیا، کھڑے ہوئیے، زینب کون کے لال اور محمد کا پرسا دیجیے، ہائے آن، ہائے محمد۔